أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ عز و جل روزے کی حالت میں ہر گھڑی دعا قبول فرماتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتیں تو ہے ہی مانگنے کی، جتنا ہو سکے اپنے لیے، امت کے لیے، دنیا بھر کے تمام مظلوم انسانوں کے لیے، کمزور، معذور، بیمار، سب کے لیے دعا کرنا ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے. جو ان کے لیے مانگیں گے تو ان کی ناتوانی، ضعف و پیری کی وجہ سے وہ دعا تو یقیناً قبول ہوگی. اور فرشتہ جب کہے گا کہ وَلَكَ الْمِثْلِ، کہ جو تم نے ان کے لیے مانگا وہ تمہیں بھی ملے گا، اسی جیسا اللہ تجھے بھی دے، تو اس سے ہماری، ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہر گھڑی زبان پر تلاوت کلام اللہ و ذکر اللہ ہو، کبھی ہم فارغ نہ ہو، ہر وقت دل دماغ مالک کی طرف، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا ہوا ہو. تو تذکرہ چل رہا تھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یتیمی سے شروع ہوا، پھر آپ کا ابتلا، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کلمہ حق کہنے کی وجہ سے کیا گزری اور کیسا ان کا ثبات قدم. اللہ، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے ایسے مصائب آنے کے باوجود بھی حضرت امام میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو یہ سب کے سب امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے، تو ان کے حالات بھی سب کے ایک جیسے. جیسا آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتلا سنا کہ کیسے بیڑیوں میں اور زنجیروں میں بغداد لے جایا گیا، جیل میں رکھا گیا، کوڑے لگائے گئے، اور ایسا ہی اس سے آگے بڑھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حال، کتنا طویل عرصہ یہ مصائب بھگتنے پڑے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ابن جوزی شذور العقود میں جو واقعات لکھے ہیں، تو سن 147 کے واقعات، حالات اور حوادث میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضرب مالک بن انس 70 صوتا لاجل فتویٰ لم یوافق غرض السلطان، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 70 کوڑے مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ لاجل فتویٰ، ایک فتوے کی وجہ سے، جو فتویٰ سلطان کے مطلب کو پورا نہیں کر رہا تھا، اس کے موافق نہیں تھا، اس کی پاداش میں یہ سزا آپ کو بھگتنی پڑی. اور لکھا ہے اس سے آگے کہ آپ کو گدھے پر سوار کرایا گیا الٹے منہ، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے پر اس طرح بٹھایا کہ دم کی طرف آپ کا چہرہ انور تھا، تاکہ معمول کے مطابق اور محتاط طریقے پر اگر سوار کرتے تو گزرنے والے اور دیکھنے والے سمجھتے کہ کوئی سوار جا رہا ہے گدھے پر سوار ہو کر، لیکن جب منہ دوسری طرف ہوگا تو تعجب کی نگاہ سے غور سے دیکھیں گے. کیا کیا طریقے ایجاد کیے ظالموں نے. تو اس حالت میں مدینہ طیبہ میں گشت کرایا گیا تاکہ آپ کو ذلیل کریں، لیکن ان چیزوں سے اللہ عز و جل نے آپ کو اور مزید عزت عطا فرمائی. عالم اسلام کے ہر فرد کے دل میں اس وقت سے لے کر آج تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم, تکریم, توقیر جاں گزی ہو گئی. یہ اسی قربانی کا صدقہ ہے. تو یہاں تو بیان کیا کہ یہ طلاق کے فتوے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی. بعضوں نے طلاق کے آگے ایک کلمہ اور بڑھا دیا کہ طلاق مکرہ کی وجہ سے, کہ کسی سے زبردستی بلوایا جائے یا لکھوایا جائے کہ میری بیوی کو طلاق. تو طلاق مکرہ واقع ہوتی ہے یا نہیں, اس مسئلے کی وجہ سے آپ کو یہ سزا دی گئی. کسی نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل ماننے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی. بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا جعفر بن سلیمان, کسی نے اسے جا کر شکایت کی اور یہ کہا کہ امام مالک آپ کی خلافت لوگوں نے آپ سے آپ کے خلیفہ ہونے پر آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اسے امام مالک صحیح نہیں جانتے, کہ یہ زبردستی کی بیعت ہے اس لیے وہ اسے صحیح نہیں جانتے. اور زبردستی کی بیعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو اس طرح مکرہ کی بیعت بھی صحیح نہیں جسے زبردستی بیعت کروائی جائے. کسی نے الزام لگایا کہ مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے. جب اس کا ذکر کیا گیا, پوچھا گیا, تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک اپنا عذر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اور یہ بھی جو بیان نہیں کر سکتا اس کی بھی تشریح وہ لوگوں کے سامنے ظالموں کے خلاف کیسے کر سکتے تھے کہ 25 برس تک لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے. اور اس کی وجہ دریافت کرنے پر آپ نے بتائی کہ میں باہر نکلوں اور کوئی منکر دیکھوں اور منکرات پر نکیر نہ کروں تو بھی مصیبت, کہ اللہ عز و جل نے ہمیں تو اس پر مامور کیا ہے. اور اگر منکرات پر نکیر کروں کہ یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں, تو حکومت ناراض. اور بھی وجوہ بیان کی گئی ہوں گی, لیکن جو ایک اہل بیت سے محبت اور تعلق اور وارفتگی اور فدائیت کا اس خاندان سے تعلق, یہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کو تھا. اور اس میں وہ بڑھ چڑھ کر علانیہ حصہ لیتے تھے, اس میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چاروں نے ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ دیا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو جب نفس زکیہ نے مدینہ منورہ میں منصور کے خلاف تحریک کا اعلان کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ خلیفہ منصور نے جبرن لوگوں سے بیعت لی ہے اور اس کی بیعت درست نہیں. جیسے طلاق مکرہ کا حال, اسی طرح یہ زبردستی کی بیعت کا حال. اس لیے خلافت یہ نفس زکیہ کا حق ہے. پس جیسے ہی طلاق مکرہ کے عدم نفاذ کا اعلان آپ نے کیا تو گویا یہ حقیقتاً بیعت کے صحیح نہ ہونے کا اعلان تھا. اور سچ مچ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صفحہ اور منصور کے مظالم کی داستان ہے جو اس زمانے میں مشہور تھی. مظالم کی بنا پر امام مالک ان کو فاسق سمجھتے تھے اور مالکیہ کہ فروعی مسائل میں لکھا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز باطل ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے. غرض جو بھی وجہ رہی ہو, خلیفہ منصور نے اشارہ کیا ہوگا تو اس پر جعفر بن سلیمان نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کوڑے لگوائے. پھر آپ کے دونوں ہاتھوں کو زوروں سے کھینچ کر کندھوں سے الگ کر دیا گیا, مونڈے اتروا دیے گئے. دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئے کہ ہاتھ اٹھانا بھی دشوار تھا, لیکن جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان ظالموں کو کوڑا لگنے کے ساتھ ہی معاف کر دیا تھا اور ان کو دعائیں دی تھی, تو یہی حال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. دراوردی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ جب کوڑے لگائے گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون. دو جہاں کے سردار, آقا نامدار, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں مظالم ڈھانے والوں اور زخمی کرنے والوں کے متعلق یہی دعا فرمائی تھی, اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون. اسی سنت کا اتباع کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دی ان کوڑے لگانے والوں کو کہ اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون, کہ اللہ ان کو بخش دے, وہ جانتے نہیں, انہیں علم نہیں. کسی نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جب آپ کوڑوں کی ضرب کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور گھر پر آپ کو بھیج دیا گیا, تو ہوش میں آتے ہی جتنے عیادت کرنے والے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ تم سب گواہ رہو, مجھے کوڑے مارنے والوں کو میں نے معاف کر دیا. اور یہ ظالم کیسے چالاک کہ اب حج کا موسم آتا ہے اور خلیفہ منصور حج کے لیے پہنچتا ہے, امام مالک کے سامنے اس طرح اظہار کرتا ہے گویا کہ میری لا علمی میں یہ اس طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کا قصہ کوڑوں کا پیش آیا, تو اس لیے امام مالک سے برات کے طور پر وہ کہتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو جعفر سے میں قصاص دلواؤں کہ جعفر بن سلیمان نے آپ کو کوڑے لگوائے تھے, میں اسے کوڑے لگاؤں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی مجھ پر کوڑا پڑتا تھا تو فوراً میں جعفر کو معاف کر دیتا تھا. اور وہی وجہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا کس قدر خیال. جیسے امام احمد نے فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل خدا کے حضور میں کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کی کا دامن پکڑ کر خدا کے حضور شکایت کروں کہ اس نے مجھ پر ظلم اٹھایا تھا. تو یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دہرایا اور فرمایا, یہی جواب دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ مجھ پر جب کوڑا پڑتا تو میں جعفر کو معاف کر دیتا, اس لیے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے. یہی حال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی بیان کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب زہر دیا گیا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ اس میں مجھے زہر کھلایا گیا ہے, تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں جان مالک کے سپرد فرما دی اور وصال ہو گیا, شہادت مل گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر بھی منصور افسوس کا اظہار کیا کرتا تھا. تو اس طرح ممکن ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسے ندامت ہوئی ہو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید قلبی تعلق تھا, اسی لیے محمد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے. جب دروازے پر پہنچے تو خود رک گئے اور امام صاحب کو آگے بڑھایا کہ آپ پہلے داخل ہوں. جس دیکھنے والے نے ایک دونوں بزرگوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ قصہ بیان کیا, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک وہ کلمات بھی یاد ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں سن رہا تھا کہ مسجد نبوی میں قدم رنجا ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے تھے, بسم اللہ ھذا موضع الامان فآمنی من عذابک ونجنی من النار, کہ اے خدا اس جگہ کو تو نے امان کی جگہ, امن کی جگہ بنایا ہے, اسی طرح مجھے تیرے عذاب سے امن دے دے, دوزخ سے نجات دے دے. سیموری اپنی کتاب المناقب میں ابن دراوردی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد نبوی میں دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھی اکٹھے اور پھر کسی علمی گفتگو میں ایسے محو ہوئے کہ اسی نشست میں اسی جگہ بیٹھے صبح کر دی. علامہ مسعود ابن شیبہ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصحاب و اخبار الامام, مسعود بن شیبہ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دراوردی نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس امام ابو حنیفہ کی فقہ سے 70,000 مسائل ہیں. دونوں اماموں کے درمیان بہت خصوصی تعلق بیان کیا گیا ہے, اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حج کے موقع پر انتظار رہتا تھا کہ امام اعظم کب حج کے لیے پہنچیں گے. بھائی جان نے جب حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ بھائی جان عمرے کے سفر پر تھے تو فرمایا کہ سید محمد عالمی مالکی کے والد ماجد بڑے حضرت عالمی مدینہ منورہ پہنچے, حضرت کی خدمت میں زیارت کے لیے مدرسہ علوم شرعیہ حاضر ہوئے, مجلس ختم ہوئی اور واپس جانے لگے تو بھائی جان سے حضرت شیخ قدس روح نے فرمایا کہ عبد الرحیم شیخ کے ساتھ باہر جاؤ اور کار تک ان کو چھوڑ کر آؤ. تو رستے میں بھائی جان سے سید محمد علوی کے والد محترم بھائی جان سے فرما رہے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صفات حضرت شیخ میں دیکھ رہا ہوں. مدینہ منورہ سے والہانہ محبت, انتہائی درجے کا اس سرزمین سے عشق, جیسا امام مالک کو تھا حضرت شیخ کو بھی ہے. اس طرح کئی چیزیں بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس بنا پر انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسے اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بقی میں جگہ عطا فرمائی تو ایسے ہی حضرت شیخ قدس روح بھی یہیں دفن ہوں گے. چنانچہ ان کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور اللہ عز و جل نے حضرت شیخ قدس روح کو بقی میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب میں جگہ عطا فرمائی, اور بالکل وہی جگہ جو انتقال سے دو تین روز پہلے بھائی یعقوب ناتھا مرحوم نے مجھے گجراتی میں خط لکھا تھا, جس میں لکھا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ قدس روح کا جنازہ مجمع کے ساتھ لے کر قبرستان پہنچے تو حضرت نے خود کفن ہٹایا اور فرمایا کہ یعقوب نیچے قبر میں اتر کر دیکھو کہ یہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے. تو یعقوب ناتا صاحب دیکھ رہے ہیں اتر کر کے کہ اندر سے بیت اللہ کی طرف کھڑکی کھلی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے, تو باہر آ کر حضرت شیخ کو بتایا کہ حضرت بیت اللہ صاف نظر آ رہا ہے. فرمایا کہ اچھا پھر دوبارہ جاؤ، پھر اتر کر دیکھو یہاں سے گنبد خضرہ نظر آ رہا ہے. تو وہ قبر میں اترے، دیکھا، واپس آ کر حضرت کو بتایا کہ حضرت یہاں سے گنبد شریف بھی نظر آ رہا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے قبر میں لے چلو. تو بالکل وہ جگہ وہی ہے جہاں سے بالکل صاف پورا گنبد شریف اور مسجد نبوی اس وقت نظر آتی تھی. اب چھتریاں وغیرہ بنی ہیں، اور چونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے آگے جانے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا، تو اس لیے اس وقت کا حال معلوم نہیں ہے. اللہ عز و جل حضرت شیخ قدسی روح کے درجات بلند فرمائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی قریب ہی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رضی اللہ عنہما کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ کتنے مصائب جھیلے، کتنے قیامتوں سے یہ حضرات گزرے اور دین اسلام کو منقع اور صاف ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. فجزاہم اللہ خیر الجزا. اللہ عز و جل ہمیں کسی قابل بنا دے، ہمیں ہم سے کوئی دینی کام لے لے، قبول فرمائے، ماہ مبارک کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر وقت زبان پر تلاوت اور ذکر اللہ ہو، وقت کی تزیع سے، وقت کے ضیاع سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. کتنے بڑے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ نے اس قدر علم کا پہاڑ ہونے کے باوجود بھی جب تک 60-70 علماء عظام اور مشائخ کرام نے آپ پر اصرار نہیں کیا، وہاں تک فتویٰ دینا شروع نہیں کیا، اور پھر بھی اس قدر احتیاط کے جب کبھی کسی فتوے کا جواب ارشاد فرماتے تو پہلے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پڑھتے لا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ان تمام فضیلتوں کے باوجود آپ حال دیکھیے کہ حکومت نے باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا کہ امام مالک فتویٰ دے سکتے ہیں اور ابن ابی زی بھی دے سکتے ہیں، ان دو کے سوا کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی طلاق مکرہ کہ فتویٰ دیا کہ زبردستی کسی نے اگر شوہر کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، حنفیہ کے نزدیک ہو جاتی ہے. تو حکام کو اپنی گدی کا فکر ہو گیا کہ ارے یہ جس طرح کسی شوہر پر زبردستی کی جائے تو اس طرح ہم بھی تو زبردستی لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، تو یہ فتویٰ اشارتاً ہمارے خلاف ہے. پھر کیا تھا، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہ فتووں میں جلدی کرتے تھے نہ جواب دینے میں جلدی فرماتے تھے، سوال پوچھے جاتے ان میں اکثر ایسے ہوتے کہ جس کے جواب میں فرماتے کہ لا ادری. اسی لیے ابن وہب فرماتے ہیں کہ اگر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے مسائل جمع کروں کہ جس میں آپ نے لادری فرمایا تو فرمایا کہ وہ کاپیاں کی کاپیاں بھر جائیں گی. تو حتی الوسع احتراز فرماتے. کسی نے بہت دور دراز سے آ کر اپنے سفر کی مسافت کا طول بیان کیا، اپنی تکلیف اور تعب کا ذکر کیا کہ میں 6 مہینے کی راہ طے کر کے حاضر ہوا ہوں، تب بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ اب میں جا کر ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں؟ تو فرمایا آگے کہہ دینا کہ امام مالک نے کہا کہ میں جواب نہیں دے سکتا، کسی اور نے اسی طرح اصرار سے جواب لینا چاہا تو آپ نے فرما دیا کہ میں اسی مسئلے کا جواب دیتا ہوں جس میں کچھ بہتری ہو، جس میں کچھ بہتری نہیں جانتا اس کا جواب نہیں دیتا. اس زمانے کا تصور کیجئے کہ جس میں یہ دور دراز کے سفر کتنے مشکل ہوتے تھے، جان خطرے میں ڈال کر لوگ سفر کر کے پہنچتے تھے، اور اس قدر احتیاط تھا کہ کسی چھوٹے نے بھی ذرا سا اشارہ کیا کسی مسئلے کے بارے میں اور وہ اس کی طرف سے تنبیہ کے بعد آپ کو درست معلوم ہوا تو فوراً اپنے پہلے فتوے سے رجوع فرما لیتے. کسی نے خلال کا مسئلہ پوچھا کہ وضو میں خلال کرنا چاہیے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ لیس ذلک علی الناس. آپ کے شاگرد ابن وہب نے عرض کیا کہ حضرت انگلیوں میں خلال کی حدیث میرے پاس ہے. وہ سن کر فرمایا کہ حدیث حسن، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خلال کا فتویٰ دینے لگے. جیسے استفتا کے جواب میں آپ بہت محتاط تھے، تو اسی طرح حکام کی طرف سے آپ سے بے اصرار اجازت طلب کی گئی کہ آپ اجازت دیں، تو موطا کو ہم خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیتے ہیں تاکہ لوگ اسی کے مطابق چلیں، مگر جاہ پسندی اسے امام نے سمجھا اور فرمایا کہ نہیں، آپ نے اجازت نہیں دی. اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام تمام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے، ان کے فتاوی، ان کے احکام اپنے اپنے مقام کے وراثتاً ان علماء فقہا تک پہنچے ہیں اور ہر جگہ وہی مقبول ہیں. تو ایسی حالت میں کسی شخص کی رائے اور عقل پر اعتماد کر کے، جس میں صحت کا بھی احتمال ہے، غلطی کا بھی احتمال ہے، تو کیسے عوام کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے اجازت نہیں دی. تو حضرت امام کا عام مسائل میں فتویٰ دینے کے بارے میں تو اس قدر احتیاط، لیکن جب منصور نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو مدینہ منورہ کا والی مقرر کیا اور اس نے اہل بیت کے ایک فرد فرید محمد نفس زکیہ کی بغاوت کا ذکر کیا جسے بنو امیہ باغی سمجھ رہے تھے، اور اہل حق اور اہل بیت اور ان کی محبت ان کے پرستار اور ان کے چاہنے والے اہل بیت کے متبعین سب انہیں حق پر قرار دے رہے تھے، تو اس کا ذکر آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فتویٰ دیا کہ خلافت نفس زکیہ کا حق ہے. تو اس پر پوچھا گیا کہ حضرت ہم تو منصور کی بیعت پر حلف اٹھا چکے ہیں، تو صاف فرمایا کہ منصور نے جبرن بیعت لی ہے اور جو کام جبرن کرایا جائے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. کہ جبرن طلاق کسی سے دلوائی جائے تو وہ بھی واقع نہیں ہوگی. تو یہ سن کر پھر جعفر بھڑک اٹھا اور اس نے مدینہ منورہ میں نئے سرے سے لوگوں سے بیعت لینے شروع کر دی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک آرڈر بھیجا کہ طلاق مکرہ کے بارے میں بھی آپ کسی کو جواب نہ دیا کریں. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بدستور جواب دیتے رہے. اب دونوں، اس ظالم اور داعی حق، دونوں میں ٹھن گئی. تو جعفر بن سلیمان نے آپ کے بارے میں حکم دیا کہ آپ کو 70 کوڑے مارے جائیں. محکمہ عمارت میں آپ کو لایا گیا، کپڑے اتارے گئے اور 70 کوڑے مار مار کر آپ کی پیٹھ خون سے تر کر دی، دونوں ہاتھ کندھے سے مونڈے سے الگ کر دیے، پھر اونٹ کے اوپر بٹھا کر شہر میں تشہیر کی گئی. لیکن اس حال میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بآواز بلند سواری پر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں اعلان فرما رہے ہیں، جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں، اور یہ حکام کی بیعت بھی جبری ہے. اسی طرح خون آلود کپڑوں میں، خون آلود پیٹھ کے ساتھ آپ مسجد نبوی تشریف لائے، خون صاف کروایا، دو رکعت نماز پڑھی، اور فرمایا کہ یہ بھی سنت کا اتباع ہے کہ جیسے مجھے یہ 70 کوڑے مارے گئے تو سعید بن مسیب تابعی، بلکہ تابعین کے امام اور سب سے بڑے تابعی، ان کو بھی جب کوڑے مارے گئے تو انہوں نے بھی مسجد میں آ کر دو نفل پڑھے تھے. اشد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جب منصور اس حرکت کے بعد حج کے لیے پہنچا، مدینہ منورہ پہنچنے پر اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے کہ نہ جعفر کو میں نے تعزیر کی اجازت دی، نہ مجھے اس کا علم ہوا. تو امام صاحب نے فرمایا، ہاں آپ کو اطلاع نہیں ہوئی ہوگی. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو جس طرح حرکت اس نے آپ کے ساتھ کی ہے تو میں اسے یہاں مدینہ منورہ سے بغداد اسی حالت میں سوار کرا کر بھیجتا ہوں. امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے اس انتقام اور بدلے کی حاجت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کی خاطر میں ان کو معاف کرتا ہوں. اس ملاقات سے پہلے بھی منصور سے ایک دفعہ ٹھن گئی تھی جب اس نے امام مالک اور ابن ابی ذئب دونوں کو بلایا کہ آپ دونوں حضرات کو ہم نے مفتی بنا رکھا ہے، آپ کو فتوے کی اجازت دی ہے، اور یہ طلاق مکرہ کے بارے میں یہ فتویٰ نہ دیا کریں کہ واقع نہیں ہوتی. تو جب بلایا گیا تو حضرت امام زندگی سے نا امید ہو کر آپ نے غسل فرمایا، کفن کے کپڑے پہن لیے، اور حنوت جو مردوں کو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو اپنے جسم پر مل کر دربار میں حاضر ہوئے. اور کیسی جرأت کے ساتھ مکالمہ ہوا، وہ طویل مکالمہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ منصور نے کہا، اچھا بتاؤ کہ میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے مجھے اس کا جواب دینے سے معاف کرو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. ابن ابی ذئب سے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے بھی بہت دلیری سے فرمایا کہ تم بدترین مخلوق ہو، مسلمانوں کی تمام دولت اپنی شان و شوکت پر صرف کرتے ہو، کل خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو جو جلاد کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کر ان کی طرف اشارہ کر کے منصور کہتا ہے کہ تم نے دیکھا یہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ تو ابن عزیب فرماتے ہیں، ہاں میں یہ ننگی تلواریں دیکھ رہا ہوں، لیکن آج کی موت کل کی موت سے بہتر ہے. اللہ، کیا حق کے خاطر جرأت اللہ نے ان کو دی تھی، اہل بیت کا حق ادا کر کے گئے. یا ائمہ، اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی ان کا حق ادا کرنے میں، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تمام مصائب برداشت کیے. اور یہ سب ہو رہا ہے جب کہ آپ کی عمر شریف 80 برس کے قریب پہنچ چکی تھی، اور یہ 70 اور 80 کے درمیان یہ تمام واقعات پیش آتے ہیں. یہ کوڑے کھا کر کے صحت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مسجد نبوی میں جماعت میں شرکت کے لیے آنا بھی آپ کے لیے دشوار ہو گیا. اسی لیے آپ کے خادم خاص، تلمیذ خاص یحییٰ ابن یحییٰ اندلوسی مسمودی دوسری مرتبہ مصر سے واپس لوٹ کر مدونہ کی سند لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو دیکھا کہ امام مالک موت کے بستر پر ہیں. اتوار کے روز بیمار ہوئے، 3 ہفتے تک بیمار رہے. یحییٰ اندلوسی اپنی محرومی پر رو رہے ہیں کہ اوہو میں کتنی تاخیر سے پہنچا، لیکن جو ہمیشہ کے حاضر باش تھے، سالہ سال سے خدمت میں تھے، وہ بھی رو رہے تھے. اتنے میں دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں. سبب پوچھا گیا، قارنبی نے پوچھا کہ حضرت یہ کاہے پر آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ کبھی شاید میں نے کوئی قیاس سے، رائے سے فتویٰ دے دیا ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ کاش کہ مجھے ہر اپنی رائے سے دیے ہوئے فتوے پر ایک کوڑا مارا جاتا. اور میں اس کا فتویٰ نہ دیتا. یہی کلمات زبان پر جاری تھے اور خالق اور مالک اللہ عز و جل کو اس پر اتنا پیار آیا کہ اسی حالت میں جان مالک کے سپرد فرما دی. رحمہ اللہ رحمت واسع رضی اللہ عنہم و ارضاہم. اللہ عز و جل ان کو ان کے درجات بلند فرمائے. ان اہل حق ائمہ کرام کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر دین کو منقح اور صاف ستھرا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ تعالی ہمیں ان علوم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.